وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق ٹویٹ کی خبر سے شروع کریں گے جس کو آج پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. آگے چل کر ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ اور آخر میں ایران میں پھیلتے ہوئے مظاہروں پر بات کریں گے. اور ان تینوں موضوعات پر آپ لوگ بھی بے شک کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. تو اگر ممکن ہوا تو ہم آپ کو بعد میں رپورٹ سنائیں گے, لیکن اس وقت اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں. ان کے ساتھ ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر فیضان حق جو یہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید کو ہم سنیں گے. بریگیڈیئر حامد سعید, آپ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ جو باتیں کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سال کی پہلی ٹویٹ میں کہی وہ صدر اوباما اپنے دور میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان حقانی نیٹورک کو پناہ دیتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نیٹو کی جو ٹروپس ہیں افغانستان میں ان پر حملے کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے امریکہ کو کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں اور ملک میں جو موقف سامنے آیا ہے اس کا ذرا سا اظہار کیجیے.
بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور میں بھی اس پہ بولنا چاہ رہا ہوں. یقیناً پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے یا کسی دو ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفاہمت کی بنا پر ہوتے ہیں. اس میں کچھ باقی ان کے تعلقات میں جیسی ہوتی ہے ہم آہنگی ہوتی ہے. جب تک یہ دونوں ایک ہی پہلو پہ چل رہے ہوں تو ان کا منزل کا جب مقصد رستہ جو ہے برقرار رہتا ہے. جب اس میں دونوں میں سے ایک فریق کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو تو دوسرا فریق یقیناً اپنے قومی مفاد کے اوپر مفاہمت کرنے پہ وہ اس کے لیے مجبور نہیں ہوتا, وہ پھر اسے علیحدگی پسند کرتا ہے. افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ موجودہ جو صورتحال ہے, آپ 2011 کی بات کیجیے جب وہاں پہ 100,000 ٹروپس تھے نیٹو کے اور امریکہ کے تو وہ حالات پہ قابو نہیں پا سکے. اب وہاں 8,000-10,000 فورسز کے ساتھ آپ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ ان حالات پہ قابو پا لے گا, ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بھی درست نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہاں پہ 50% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے. اگر ان طالبان کو بقول امریکہ کے وہ پاکستان میں سیف ہیونز ملتی ہیں تو وہ وہاں سے واپس کیسے آتے ہیں؟ اتنے ٹروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, افغان سیکورٹی فورسز بھی ہیں, پاکستان میں کانٹے دار تار بھی لگا دی. اس کے باوجود اگر وہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اور فریلی واپس بھی جا رہے ہیں تو پھر وہاں امریکن اور افغان سیکورٹی فورسز وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا ویسے ہی غلط ہے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ جب 100,000 سے زائد ٹروپس کے ساتھ آپ ادھر کچھ نہیں کر پائے, اب ٹروپس یا 8,000 ٹروپس کے ساتھ یا مزید اس میں 5,000-7,000 بڑھا بھی لیں, جن کا بنیادی مقصد وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کام تھا, صحت عامہ کے باقی پروجیکٹس وغیرہ وغیرہ, سڑکوں کی تعمیر, یہ وہ وغیرہ, اب ان ٹروپس کے ساتھ امریکہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل میں پاکستان اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اب اگر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو طالبان افغانستان کے بیچ میں لڑائی کر رہے ہیں ان کو بھی پاکستان مارے تو وہ پاکستان سے ممکن نہیں. یہاں پہ آ کے ہمارے جو پالیسیز ہیں ڈائیورجنٹ ہو گئی, ہمارے جو آپس میں باہمی مفادات جو ہیں وہ نہیں رہے. پاکستان کا مفاد اور ہے, امریکہ کا مفاد اور ہے, اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان کسی قسم کی دھمکی کے نیچے آنے کے لیے بازار تیار نہیں ہے. ایک بہت بڑا پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہوں گا, جس کو بار بار یہ امداد 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 کا نام دیا جا رہا ہے, یہ امداد نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو جو اخراجات ہیں ان کا 5% جزوی طور پر ری ایمبرسمنٹ زر تلاشی دی جا رہی ہے. उसका एहसान पाकिस्तान पे जताया जा रहा है। 33 बिलियन डॉलर हमने दे दिए, कौन सा क्यामत कर दी, और उसमें से भी 250 मिलियन पहले रोका हुआ है, 750 तकरीबन 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का उनकी तरफ वाजबुल अदा है जो अगस्त में ड्यू था, अभी तक नहीं दिया गया।
बिल्कुल सही है।
तो अब अगर अब नहीं देंगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। पहले भी पाकिस्तान 1989-80 में, ये आपको 79-80 में आपको याद होगा, वो पूरा जो डेकर था उसमें पाकिस्तान को कोई इमदाद किसी तरह की नहीं मिल रही थी। तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा।
ब्रिगेडियर हामिद, आप हमारे साथ रहें। प्रोफेसर फैजान हक की तरफ आते हैं, ये बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर फैजान, ज़ाहिर है मामलात बड़े पेचीदा हैं, और हमें भी मालूम है कि लफ्ज़ों की जब जंग होती है तो अंदरून खाना फिर भी सिफारती ताल्लुकात बरकरार रहते हैं। कहा यह जाता है कि अब दोनों ममालिक अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे को आजमा रहे हैं कि अगला किस हद तक जा सकता है। इसमें आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान अमरीका तनाज़ा जो चल रहा है इसमें किसकी जीत होगी?
जी, सबसे पहले सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। ये जो ट्वीट, जो साल का पहला ट्वीट था प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये इंतहाई मेरे ख्याल में इतना जिम्मेदाराना हरकत नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो खुल गए हैं जो नहीं खुलने चाहिए थे, जो खासकर जो क्राइसिस पैदा हुई है डिप्लोमेटिक सतह पर वो ना पाकिस्तान के मफाद में है और ना अमरीका के मफाद में, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त जितने बड़े बड़े मुसलमान ममालिक हैं या ताकतवर मुसलमान ममालिक तस्वर किए जाते हैं, उनसे अमरीका की एक एक करके ताल्लुकात जो हैं वो निचली सतह पर जा रहे हैं, जिसमें ईरान है, तुर्की है, और अब पाकिस्तान का भी नाम ऐड हो चुका है उसमें। और वो जो डेवलपमेंट हुई थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरब जाके उस ट्रिप से जो मोमेंटम पैदा किया था, वो सारा मोमेंटम का जो पेंडुलम है वो दूसरी तरफ सरक गया है। और मगर एक बात हमें जहन नशीन करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई ट्वीट करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनकी उसमें एक स्ट्रेटजी होती है। अगर तो ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन में लाकर कंसेशंस लिए जाएं, ये भी हो सकता है कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को चैलेंजेस करने वाले अनासर हैं उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि अमेरिका अपनी पोजीशन जो है अफगानिस्तान में सोलिडिफाई कर सके। और जो तीसरी बात जो है, जैसे जो कि आम हम सोचने में और देखने में मिलता है पाकिस्तान मीडिया में, कि कोई के अमेरिका अपनी जो नाकामी है अफगानिस्तान में जिस हद तक हुई है उसके लिए किसी को ब्लेम किया जा सके, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो अमेरिकी आवाम है वो अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में ना उसकी डेप्थ से वाकिफ है ना उसके स्प्रेड से वाकिफ है, इसलिए उनकी वो उनके लिए ये एक ईजी कंजम्पशन है जो प्रेजिडेंट ट्रंप का ट्वीट है, क्योंकि इस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ना सिर्फ ये कि अपने आप को रेलेवेंट रखते हैं बल्कि वो हेडलाइंस जो है ना वो उनके बारे में, उनकी चीज के बारे में आ जाती हैं, क्योंकि उनको अंदरूनी तौर पे भी अमेरिका में कुछ चैलेंजेस हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 जो है वो एक इलेक्शन का साल है, अमेरिका में 435 सीटें हैं कांग्रेस की जिस पर इलेक्शंस होने हैं और 33 सीटें हैं सेनेट की जिस पर इलेक्शंस होते हैं, और इसमें जो जो फॉरेन वॉर्स हैं या जो जंगे हैं या जंगी हालात जो हैं उससे हमदर्दी पैदा होती है हुकूमत के बारे में, ये तमाम चीज़ें हमें अपने जहन में और नज़र में रखनी चाहिए। अलबत्ता मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में और जो और जगह सुन रहे हैं, कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो दिल आता है कहते हैं या जो उनका ट्वीट होता है, लेकिन ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर होती है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया वो व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद व्हाइट हाउस में इसी तरह पहुंचे हैं।
बिल्कुल। ब्रिगेडियर हामिद सईद, ये बताइए, आपने जिक्र किया कि कुछ रकम है अमरीकी इमदाद है जो कि रोकी गई है, یہاں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ حقانی نیٹورک کا ایک کمانڈر ہے جو کہ پاکستان کی تحویل میں ہے اور جو امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو دیا جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ایک کینیڈین جوڑا تھا جو پکڑا گیا تھا, اور ان کی پکڑے جانے کی وجہ وہ حقانی نیٹورک کا کمانڈر تھا جو اس وقت پاکستان ہینڈ اوور نہیں کر رہا. اس حوالے سے بتائیے کہ حقانیز کو تحفظ دینا اب تک پاکستان کی حکمت عملی میں کس حد تک شامل ہے؟
دیکھیے, یہ تو ایک بیانیہ جو آپ کی زبان سے میں سن رہا ہوں, بیانیہ جو ہے یہ امریکی حکومت کا ہے. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے حقانی نیٹورک کو پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ ایک اسمپشن ہے, مفروضہ ہے, تو جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو پاکستان یقیناً اتنے پرانے تعلقات امریکہ کے ساتھ اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرتا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مفروضوں پر مبنی ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو بے بنیاد ہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پاکستان جو گزشتہ 50-60 سال سے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے چلے آ رہے ہیں, وہ اچانک ایک حقانی نیٹورک کے اوپر آ کر امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ لے گا. یہاں پہ چیزیں اس سے زیادہ ڈیپ ہیں. مثلاً انڈیا کو کیا تعلق ہے افغانستان کی, کیا ریلیونس ہے اس کے ساتھ؟ امریکہ اگر انڈیا کو چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. اب آپ جب پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں گے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان آپ کی ہر بات جو ہے آنکھیں بند کر کے مانتا چلا جائے گا؟ جگانگت یکجہتی اور ہماری منزل ایک نہیں رہی. امریکہ کچھ اور چاہتا ہے, بھارت اور پاکستان کے مفادات کا کلیش ہے, اور پاکستان اور انڈیا جو ہے پاکستان امریکہ انڈیا کو بڑھانا چاہ رہا ہے, تو ظاہر ہے پاکستان کے اپنے بھی تو قومی مفادات ہیں. اگر وہ اپنے مفادات کا تحفظ کے لیے ایسا کو کام کرتا ہے تو میرے خیال میں بالکل جسٹیفائیڈ ہے, بالکل حق بجانب ہے.
پروفیسر فیضان, بریگیڈیر حامد سعید نے کہا تھا کہ حقانیز بنیادی طور پہ افغانستان میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی علم ہے کہ سر جنگ کی دور سے حقانیز پاکستان میں رہتے رہے ہیں اور انہوں نے وہاں شادیاں کی ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بارڈر ہے افغانستان پاکستان کا وہ آرام سے کراس کر کے اور نیٹو کے جو ٹروپس ہیں ان پر حملے کرتے ہیں. ایسے میں ایک دوغلا پن آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے, جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا وہ بڑا پورس بارڈر ہے, کیونکہ امریکہ اپنی تمام تر کیپبلٹیز کے باوجود جو ہے وہ میکسیکو کے بارڈرز کو جو ہے وہ محفوظ نہیں بنا سکا. تو پاکستان یا افغانستان سے یہ امید کرنا کہ وہ بارڈر کو سیل کر سکیں گے, یہ ایک یہ مطلب ایک خواب ہوگا, کیونکہ یہ پورا نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جو دونوں طرف کے قبائل ہیں جنہوں نے جو لڑے ہیں سوویت یونین کے خلاف, اور اس کے بعد ان کی ایک طویل جنگ کی جو ہسٹری ہے, تاریخ ہے, وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے. آج بھی جو پاکستان کے جو بارڈر پہ جو پوسٹ تھی اس پر حملہ ہوا ہے, انہوں نے یہ طالبان نے یا دہشت گرد جو بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ وہ اس صورت میں جو اگر ہم فیئرلی بھی بات کریں تو اس میں یہی ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں کسی حد سے آگے تک برداشت نہیں کر پائے گا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے. امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کا جو وجود ہے وہاں پر اس کو نہ صرف یہ کہ پیسیفک اوشن میں, انڈو پیسیفک اوشن میں, اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. اور اس سلسلے میں جو پہلے جو پریزیڈنٹ اوباما کا جو اسٹریٹجک موو تھی, بڑی بریلینٹ موو تھی کہ وہ ایران کو لانا چاہ رہے تھے, اور ایران کی بندرگاہ سے افغانستان تک آسان راستہ لے کے پاکستان کو ایرریلیونٹ کرنے کا ایک پروسیس تھا, لیکن وہ بھی سبوتاج ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ خاص کر اس وقت بہت زیادہ ہے, امریکہ کے لیے بھی, چائنا کے لیے بھی, اور یہاں تک میں کہوں گا بلکہ انڈیا کے لیے بھی. کیونکہ جو جنگ ہے افغانستان کی اگر وہ وہاں پر نہیں رکتی ایونچولی یہ افغان پاکستان کے راستے انڈیا پہنچ جائے گی.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق ٹویٹ کے بارے میں, اور آج جو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا رد عمل سامنے آیا. اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حامد سعید ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, پاکستان میں ہیں, جبکہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق ہیں جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنیں گے, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی کالر, ذرا سا مختصر بات کیجیے. محمد طارق چختائی نے کال کیا ہے قصور سے. جی جناب.
جی السلام علیکم محترمہ, میرا اللہ تعالیٰ پروفیسر فیضان صاحب کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, اور ان سے میرے دو سوال ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ اتنے 70,000 سے زیادہ ہم نے قربانیاں اپنے بچوں کی بھی دے دیں, اور اس وقت ان حالات میں اتنا غیر ذمہ دارانہ جو ٹویٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اس پر یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ کس قدر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا
ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. فیضان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ بات لوگوں کی سچ ثابت ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی اس ٹویٹ سے یا اس سے قبل جو وہ بیانات دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے اور ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے, کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگ پرائی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. آج ان کی اس بیان سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ ان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو حیران یہ ہوں کہ یہ اس وقت نہیں سوچ رہا تھا کہ افغانستان کو 9/11 کو بہانہ بنا کر, افغانستان کو ٹھکانا بنا کر.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے چترال سے.
السلام علیکم, محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. فیضان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے فوج نے, ہماری پولیس نے, ہمارے رینجر نے, ہم ہمارے اسکول کے بچوں نے اپنا خون دیا ہے, اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے پیسے دیے, کیا پاکستان کو اس بندے نے برائے فروغ سمجھا ہے؟ افغانستان میں اپنے ناکامی.
شکریہ آپ نے آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہم لوگوں کو لیتے رہیں گے, لیکن کیونکہ پروفیسر فیضان حق سے منسوب ہیں یہ تمام سوالات, اگر آپ جواب دینا چاہیں پروفیسر فیضان. جی پروفیسر فیضان.
جی جو تمام میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ اس سلسلے میں خاص طور پہ یہ جو پاکستان کی قربانیاں ہیں, پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے, اور پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں, اس کے لیے میں ان کو یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان کی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 5-8 سالوں میں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا امریکہ میں جا کر لوگوں کو بتانے میں. کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سرکاری طور پہ ایک سرکولر بھیج دیتے ہیں, ایک پریس ریلیز بھیج دیتے ہیں, اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. اس کا ایفیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ پوری آرگنائزیشن, پوری کمیونٹی کو موبلائز کر کے آپ وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں, اخباروں میں لکھا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا یہ جتنی بھی, اور خاص کر جو ابھی کی حکومت ہے, جو بڑے افسوس کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ان کے پاس پہلے وزیر خارجہ نہیں تھا, اور اس کے بعد ان کے تمام معاملات جو تھے وہ انتہائی ڈس آرگنائز تھے, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا بہت زیادہ, خاص کر ڈپلومیٹک وارفیئر. اور جو یہاں کی امبیسی اور جو کونسلر تھے وہ اپنی طور پہ کرتے رہے ہیں کام, اور وہ کرتے ہیں, امبیسڈر جا کر ملتے ہیں, لیکن امبیسڈر اور جو کونسلر ہوتے ہیں ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے یا تو کمیونٹی آگے آتی ہے یا پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے پورا ایک بجٹ بنا کر چلتی ہیں, اور اس سلسلے میں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا. یہ وہ ویکیوم ہے جس کے اندر جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کام کر رہے ہیں, اور جب تک اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا اس نیریٹو کو, مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کو اور بھی نقصان اٹھانا پڑے گا.
پروفیسر فیضان, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس موڑ پہ بریگیڈیئر حامد سعید کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمیں جوائن کریں گے. بریگیڈیئر حامد, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم چلتے ہیں ایک اور سینئر تجزیہ کار کی طرف. عنایت اللہ کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کو بخوبی جانتے ہیں. وہ اور پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ لوگوں کے کالز بھی ہم لیتے رہیں گے کیونکہ ہمارا یہ موضوع جاری ہے. عنایت اللہ کاکڑ, آپ بتائیے, پریزیڈنٹ حامد کرزئی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کی حمایت کی ہے. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ حامد کرزئی کس حد تک افغانستان کا نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں؟
دیکھیے, یہ صرف حامد کرزئی صاحب نہیں ہے جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کی حمایت کی ہے, بلکہ افغانستان کے فارمر سپائی چیف یا فارمر این ڈی ایس کے فارمر چیف امر اللہ صالح صاحب نے بھی سیم کائنڈ کی ٹویٹس دیے ہیں, اور انہوں نے بھی اس اقدام کی کافی حمایت کی. بلکہ انہوں نے تو کرزئی صاحب کا لب و لہجہ تو کافی ڈپلومیٹک لگ رہا تھا, لیکن امر اللہ صالح صاحب نے کافی اگریسو انداز میں اس کو ہٹ کیا ہے اور کافی اپریشیٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے حقائق وہی ہیں جو مسٹر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بتائی ہیں, اور ابھی پاکستان کی طرف سے جو باتیں بتائی جا رہی ہے حقائق کے نام پہ, اور جو وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے جو بیانات اس سلسلے میں آ رہے ہیں وہ حقائق نہیں ہے بلکہ وہ فکشن ہے. فیکٹس جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس میں ہے, اور فیکشن جو ہے وہ خواجہ صاحب کے ٹویٹ میں ہے. اس کے علاوہ رحمت اللہ نبیل صاحب جو این ڈی ایس کے فارمر چیف ہیں, وہ بھی اس سلسلے میں کافی فعال نظر آتے ہیں, اور انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہوا. باقی بہت سارے افغان ڈگنیٹریز نے بھی اس ٹویٹ کو اپریشیٹ کیا ہوا. ایون افغان چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر عبداللہ صاحب, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریکٹیکل پریشر جو ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا. اگرچہ انہوں نے اپریشیٹ تو کیا ہوا اس ٹویٹ کو, لیکن انہوں نے یہ بھی زور دیا ہوا ہے کہ عملی دباؤ جو ہے پاکستان کو قائل کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کابل میں اس ٹویٹ کے حوالے سے, اور ایون اوور آل امریکہ کی افغان پالیسی اور پاکستان پالیسی کے حوالے سے کابل میں کافی دلچسپی پائی جاتی ہے, اور کافی افغان حکومت اس کو اپنے حق میں سمجھتی ہے.
بالکل صحیح. تو کیونکہ افغان حکومت جی بہت عرصے سے کہتے رہی ہے کہ یہ جنگ اس لیے وہ ہار رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے ان کی حمایت نہیں کی اور حقانی نیٹورک کو پناہ دیتے رہے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کچھ اور کالرز کو بھی لے رہے ہیں اسی موضوع پر. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں امریکہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جاپان پر ایٹم بم گرا کر اس نے کیا بگاڑ لیا جاپان کا. جاپان اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ جنگ اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے.
اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور چودھری جبار نے کال کیا ہے غالباً پنجاب سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم باجی, میں یہ کہتا ہوں مسٹر ٹرمپ کا جو یہ بیان آیا ہے اس کا اشارہ کس طرف جاتا ہے بیمانوں سے, میرا سوال ہے کیا چاہتا ہے.
اور خالد عمر نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جی, 5 سال میاں والی سے بول رہا ہوں. تو آپ کو جو زبردست میں بڑے شوق سے سن رہا ہوں, تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ اور کیا قربانی دے دی کہ اپنی زمین کے دونوں کو اٹھا کر اور اپنے پر حملے کرائے, اور یہ ہمارے نائل حکمران مشرف سے لے کر نواز شریف تک یہ خراب کر رہے ہیں آپ ان پر یہ پڑھے ان کو امریکی کے حوالے کریں گے پیسے لے اور ان کو سزا دے عوام کا کیا.
اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی. پروفیسر فیضان حق, ظاہر ہے اب تو بہت زیادہ سیاست کھیلی جا رہی ہے خطے میں جیسے آپ جانتے ہیں, اور عنایت اللہ کاکر نے یہ بات بتائی کہ افغانستان کا جو موقف ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں آیا ہے لیکن چین نے اس کی مخالفت کی ہے. یہ بتائیے چین کے اس وقت کیا مفادات ہیں, وہ امریکہ کے خلاف کیوں جا رہا ہے اس خطے میں؟
دیکھیے جو چین کا چین کے لیے افغانستان اتنا ہی ضروری ہے جتنا امریکہ کے لیے, شاید اس سے زیادہ, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے محلے میں نہیں رہتا مگر چین رہتا ہے, اور چین کی سرحد بھی افغانستان سے ملتی ہے. چین نے افغانستان میں بہت سی انویسٹمنٹ بھی کی ہیں, اور چین کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے پاکستان کے ساتھ, اس سے جو پاکستان کی مغربی سرحد کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جو امن ہے جو جغرافیائی لحاظ سے سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو اس جغرافیائی علاقے کا حصہ ہوتے ہیں. تو افغانستان میں جو امن ہوتا ہے اس کا فائدہ چائنا, پاکستان اور ایران کو پہلے پہنچے گا, دوسرے لوگوں کو بعد میں پہنچے گا. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی پاور کروانا چاہتا ہے کہ جو چائنا کے حمایتی ہیں یا چائنا کے جو اتحادی ہیں ان کو اکیلا نہ سمجھا جائے, کیونکہ یہ پہلے بھی کوشش ہوئی تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا جائے, تو وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اور شمالی کوریا بن جائے, کیونکہ جو اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. میرا خیال ہے جہاں تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے جو آیا ہے, یہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہے, اور اس کی جو اگر بہت زیادہ اگر ہم ایسی سائٹ دیکھیں کہ جس کو نیگیٹو سائٹ کہتے ہیں, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوالیشن یا کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے جس سے پاکستان کے اندر کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پر کسی کا گمان یہ ہو کہ وہاں کوئی ایسے کیمپس ویمپس ہیں دونوں سائڈوں پر, مغربی سرحد کے پاس بھی اور مشرقی سرحد کے پاس بھی, ان پہ کوئی اٹیک وغیرہ کرنے کی کوشش کی جائے. مگر اس طرف بلڈ کرنا جو ہے, ایسی چیز کی طرف بلڈ کرنا جو ہے, وہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہوگا جس کو پاکستان کو تو خیر جنگ کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن جو وہاں کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز شروع کرنا ہوگا جس کا پھر کوئی اینڈ نہیں نظر آئے گا.
آپ دونوں
میرا خیال ہے کہ یہ صرف پریشرائزنگ ٹیکٹک ہے اور کچھ نہیں.
جی یہی نظر آ رہا ہے کہ سفارتی سطح پر کوئی اور ایک طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے. بہر کیف پروفیسر فیضان اور عنایت اللہ کاکر, آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. کالرز کو لیتے ہیں. سرگودا سے نثار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اتنی بڑی سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور بہت بڑی جلدی گھبرا گئے ہیں, بھگلاڑ کے شکار ہیں, پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں, ہماری اتنی بڑی قربانیوں کو انہوں نے بلا دیا ہے اور اپنے پیسے اس کو یاد آ رہے ہیں. اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ اکانی نیٹورک, اس کو کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ انڈیکیٹ کرے, ہمارا ڈکیٹ ہو کہ ہم ان کو ماریں گے جہاں بھی ہوگا.
بہت
تو یہ تو ہماری وہ تدبیر کرنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ. ممتاز نے کال کیا ہے سرگودا سے.
جی بھائی نفیس, السلام علیکم.
وعلیکم.
آج ایک تو گزارش کہ آج آپ کو کچھ گلا خراب ہے, فلو کی شکایت آپ کو. میں پروفیسر صاحب
یہاں سردی کی بہت ہے.
گزارش یہ جی کہ جب چین اور امریکہ کے تعلقات نہیں تھے تو پاکستان نے ان کے تعلقات ہنری کسنجر مادر تنگ کے دور میں نہ بنوائے تھے, پھر کولڈ وار میں بھی پاکستان نے ان کی حمایت کی, پھر جنگ افغانستان میں بھی پاکستان نے ان کی امریکہ کا ساتھ دیا. یہ ایک تو مخالف کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے, اس کا نفسیاتی خوف ہوتا ہے, ہمیں اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارا. لیکن افغانیوں کے لیے ایک بات عرض کری کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے جو کیے تھے نا, وہ انڈیا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں آ رہے ہیں. یہ افغانیوں کو ہوش کے نہ کر لینے چاہیے.
اور عمر نے کال کیا ہے خیبر ایجنسی سے. جی جناب.
جی السلام علیکم, یونس افریدی.
جی جی بات کیجیے.
جی میرا فیضان صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا امریکہ نے جو اپنے فوج اسلامی ملکوں میں
بیچا ہوا ہے وہ اس کے لیے خیر کی ہے یا شر فساد پھیلاتا ہے؟ شکریہ.
اچھا, اور ہم کیونکہ سیگمنٹ کو ابھی ختم کر رہے ہیں اور تمام جو کالرز ہیں وہ پروفیسر فیضان سے ہی سوال کر رہے ہیں, تو آخر میں ہم انہی کو موقع دیتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پس پشت کچھ مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ؟
جی, ایسی جو مفاہمت کی کوششیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی, وہ ہر صورت میں ہر جگہ جاری رہتی ہیں, اور پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ, جس طرح ریئل اسٹیٹ میں کہتے ہیں کہ لوکیشن لوکیشن لوکیشن, اور پاکستان کو نہ کوئی اگنور کر سکتا ہے اس سلسلے میں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں, ابھی بھائی صاحب ان بات کر رہے تھے, ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں, جب مفاد بدلتے ہیں تو ان کے لوگ بھی, ان کے تعلقات بھی بدلتے رہتے ہیں, تو ایسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں قوموں کی زندگی میں. اور جو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو میں ایمفیسائز نہیں اتنا جتنا میں چاہتا ہوں, اتنا اس زیادہ نہیں کر سکتا, کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ لیڈرشپ کے انڈر ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں ان کو موبلائز ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ وہی اس جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں. جب یہاں پر کوئی بندہ یہ بات بتا ہی نہیں رہا جس کو کہتے ہیں ببانگے دہل, تو وہ بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ جب تک وہ پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا, پبلک ریلیشنز کا بلڈ اپ نہیں ہوگا, اس کا نیریٹو نہیں جائے گا, تو اس کا افیکٹ بہت ہوگا اور بہت کم ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی شخص گھس کے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں یا کوئی ہو, کوئی بھی بات کر سکتا ہے, اور خاص کر جب ان کے پاس اتنی زبردست پلیٹ فارم ہے وائٹ ہاؤس کا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لائٹ ویٹ نہ سمجھا جائے, وہ انتہائی عقل مند اور ہوشیار آدمی ہیں, اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے اور اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. انہوں نے انتہائی کامیابی سے بڑی نیگوشیشنز کی ہیں, تو ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو امریکہ سے ڈیل کرنا چاہیے.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر فیضان حق کا, جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. اور اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے,
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب کچھ مفاہمتی کوششیں ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ پس پردہ ہو رہی ہیں. اور آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان نے ایک لسٹ آپس میں ایکسچینج کی ہے, جس کے تحت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہے کہ اگلے کی جوہری تنصیبات کہاں ہیں. ہم بات کریں گے کہ حالانکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دونوں ملکوں میں بڑی کشیدگی ہے, لیکن کچھ برف پگھل رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر نیر ہیں, یہ جوہری سائنسدان ہیں, سینئر سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. ڈاکٹر نیر, آپ سب سے پہلے تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان نے جو جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے, یہ کیوں کر ضروری ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پر جب دونوں ملکوں کے بیچ میں کشیدگی نظر آ رہی ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ جو تبادلہ ہے یہ 1989 سے مسلسل ہو رہا ہے, اور 1988 میں جب راجیو گاندھی یہاں آئے تھے اور بے نظیر بھٹو کے دور میں, تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ معاہدہ کرنا چاہیے, کہ ہم ایک دوسرے کی اٹامک نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے. جس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ان کی نیوکلیئر تنصیبات کہاں کہاں ہیں. تو یہ جو اطلاع ہے یہ اس لیے ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے, ہندوستان کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہے. اور دونوں نے یہ جب اطلاعات ایک دوسرے کو فراہم کر دیتے ہیں, ہر سال پہلی جنوری کو انہیں یہ اپنے اطلاعات فراہم کرنی ہوتی ہیں. 1989 سے یہ مسلسل ہو رہا ہے بغیر کسی تعطل کے اب تک ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں کے فائدے میں ہے.
ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی پشپیندر کمار ہیں, اس وقت نئی دہلی میں ہیں. پشپیندر کمار, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان, اور غالباً تھائی لینڈ میں یہ میٹنگ ہوئی جو لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا اور اجیت دوال کے درمیان ہوئی, غالباً جب یادو کا معاملہ چل رہا تھا اور ویسے ظاہراً بڑی تند گفتگو ہو رہی تھی, اسی کے باوجود یہ ملاقات ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ کیوں کر ہوئی؟
دیکھیے, اس کی دو باتیں صاف ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام عوام کے بیچ میں اور جو کچھ چیزیں میڈیا کے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ جادو کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے دوسرے اور معاملات ہوں, تو جو تناتنی ہم کو عوام کے لیول پہ سیاسی لیول پہ چلتی ہے اس کے پیچھے بھی پردے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. پہلے بھی آپ نیشنل جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور پاکستان کے ایڈوائزر کے بیچ میں پہلے بھی دور بات ہوئی تھی, تو میڈیا گلیور سے ہٹا کر کے یہ بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تمام سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور تمام پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں. تو جس قسم کی دونوں ملکوں کے بیچ میں جملے بازی ہوتی ہے, ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں ملک جو ہیں بس عوام نے سامنے آنے والے ہیں, یہ عوام سوچتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک لمبے وقت کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ ایک میچورٹی یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو سیریس معاملات ہیں, جس طریقے سے نیوکلیئر ایکسچینج کی جو بات ہوئی ہے کہ اس کے انسٹالیشن کہاں کہاں ہیں اور کس طرح سے ہیں, یہ ان انٹرپٹڈ چل رہا ہے. تمام کب کے باوجود پہ دونوں کے بیچ میں کشیدگی بہت زیادہ ہے. آج بھی جو بھارت کی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوتا تب تک پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کرکٹ نہیں کھیلا جائے گا. تو ہم اگر دیکھیں تو یہ تمام ساری چیزیں, اس کو ہندوستانی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ لفاظی ٹائپ کی باتیں یہ چلتی رہتی ہیں, لیکن جو سیریس تھاٹ ہے اس کے پیچھے بات چیت ہوتی ہے, چاہے وہ آج کا لسٹوں کا ایکسچینج کا معاملہ ہو یا دونوں دیشوں کے نیشنل جو ایڈوائزرز ملے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بات ہے کہ ہم سیریس جو چیزیں ہیں اس پہ جو سنجیدگی دکھانی چاہیے وہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہے. اور یہاں بھی بہت بڑا ایک طبقہ ہندوستان میں ہے جو یہ مانتا ہے کہ تمام ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کہیں بھی کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جب دونوں آئی ٹو آئی سامنے آ جائیں اور کوئی کنفرنٹریشن کی شکل لیں, کیونکہ کنفرنٹریشن اگر سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ بڑھنے سے رکے گا نہیں, یہ بھی اپنے آپ میں ایک سچائی ہے. لیکن وہ نوبت نہ آئے اس سلسلے میں دونوں طرف کے جو ہیں سلامتی کونسل کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ دونوں کی ملاقات ایک بہت امپورٹنٹ ہے ایسے معاملات میں.
ڈاکٹر نیر, آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی پاکستان کے خلاف, لیکن ہمارے ماہرین کہہ رہے تھے کہ پس پردہ پھر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک طرح کی کا ٹینشن رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرون خانہ اب کوئی ڈیمانڈ ہے یا دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے یہ بات چیت ہو رہی ہے, یا کوئی اس کے غیر ملکی عناصر بھی اس میں شامل ہیں؟
اگر غیر ملکی عناصر شامل ہیں تو مجھے ان کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دروازے, ایک دوسرے کے سامنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, کھلے رہنے چاہیے, چاہے سرکاری سطح پر ہو یا غیر سرکاری سطح پر ہو. غیر سرکاری سطح کے اوپر ابھی ریسنٹلی جیسے منی شنکر آیا صاحب نے ایک ڈنر کیا تھا خوشی میں اس قصوری کے لیے, اس میں ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور خوشی قصوری صاحب سے ملنا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے. یہ سب گفتگویں وہ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ پالیسیز کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہیں. آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے تو پالیسیز نہیں بنائی جا سکتی. یہ باتیں ایسی ہیں جس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے, بجائے اس کے کہ تھائی لینڈ میں ہو, براہ راست یہاں ہونی چاہیے, وہ یہاں آئیں ہم وہاں جائیں, باتیں ہوں. بہت سے ہمارے تحفظات ہیں ایک دوسرے کے خلاف. مثال کے طور پہ ہندوستان کا بہت بڑا جو تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم وہاں پہ ہونے والے ٹیررزم کو اسپانسر کرتے ہیں, اور وہ ہم جو ٹیررزم پہلے ہوا ہے, جیسے ممبئی کا واقعہ ہے, پارلیمنٹ بلڈنگ پہ ہے یا پٹھان کوٹ کا ہے, ہمیں ہندوستان نے لسٹیں پرووائڈ کرتی ہیں اور پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا اور مقدمے جو ہیں وہ لٹکائے رکھے, ان لوگوں کو تحفظ دیا, حافظ سعید جو ہے وہ آزادی سے کرتے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہندوستان نے جو ایک کامیابی حاصل کی ہے بین الاقوامی سطح پر وہ یہ کی ہے کہ اس نے دنیا کے بڑی قوتوں کو یہ سمجھا دیا ہے, ان کو کنوینس کر دیا ہے کہ پاکستان کے غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے. اور وہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے پیچھے اسی قسم کی چیز ہے کہ جس میں اب پاکستان کے جو پرانے طریقے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اب سمجھ میں آ گیا, مجھے آج کے اخباروں سے کل کے اخباروں سے یہ لگا کہ یہ تو اب دماغ کے دعویٰ اور حافظ سعید وغیرہ کے اوپر پابندی اب سختی سے لگنے والی ہے. یہ دکھاوا ہے یا حقیقت میں ہے یہ تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ دکھاوا نہ ہو واقعی ہو, اگر واقعی ہے تو ہم سب پاکستانی بھی بہت خوش ہوں گے.
بہت دلچسپ بات کی آپ نے ڈاکٹر نیہ. ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں بہت مختصر اس موضوع پر. عباد خان نے کال کیا ہے بنو سے.
جی میڈم, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے بارے میں اٹوٹے انگ اور شرط کی کہانی چلتی رہے گی کبھی بھی ان کے درمیان بات چیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے.
اچھا شکریہ. جیسے جیسے کالرز آتے ہیں تو ہم انہیں لیتے ہیں. پشپندر کمار, کیونکہ ہمارا پچھلا سیگمنٹ اسی موضوع پر تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی تیز و تند باتیں کی پاکستان کے بارے میں, آپ کے خیال میں جو اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے امریکہ میں, اس کا بھارت کتنا کریڈٹ لے سکتا ہے؟
دیکھیں, ہندوستان اور پاکستان میں جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے, میں تو یہاں ہندوستان کے بارے میں ضرور یہ کہوں گا, یہاں کے تمام میڈیا چینل اور تمام بہت سارے وہ لوگ جو حکومت میں ہیں اور حکومت کے سپورٹر ہیں, وہ مودی کو ایک طریقے سے ایک براوڈو کہ بھئی مودی کے وجہ سے تمام دنیا میں جو ہے ہمارے ہندوستان کی بات سنی جا رہی ہے اور پاکستان کے اوپر جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے, جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو یا سعودی عرب کی طرف سے کچھ معاملہ ہو, تو یہ بار بار اس بات کو تو دکھائی جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ہماری جو ایگریسو پالیسی ہے اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے موقف کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ تو دیکھیے ایک ڈومیسٹک کمپلشن کے لیے میں سمجھتا ہوں ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ اگر وہ ہماری سن رہا ہوتا تو پھر اتنا لمبا یہ معاملہ نہ ہوتا, اور امریکہ کا رول نہ ہوتا تو یہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک لمبے وقت سے جو ہے 70 سال سے ایک ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں ہم دو قدم آگے چلتے ہیں چار قدم پیچھے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ بغیر انکل سیم کے یہاں کچھ ممکن ہوتا نہیں ہے, اور یہ تمام ساری جو بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے اس میں کوئی سیدھے طور پہ میں کہوں کہ دونوں ملکوں کو بہت عقل آ گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انکل سیم کا بھی اس میں رول ہے. اور وہ شاید جس طریقے سے پورا ورلڈ سیناریو بدل رہا ہے, کوئی سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے, سعودی عرب اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں, اور ایران کے اندر ایک الگ قسم کا ماحول ہو رہا ہے, تو اس بدلے ہوئے ماحول کے اندر چیزیں جو ہیں وہ نئے میں سمجھتا ہوں کہ نیا آرڈر کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا. تو اس میں ہندوستان کو اس بات کی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں ایک مضبوط حکومت ہے اور مودی بہت سخت قسم کے آدمی ہیں اور اس لیے تمام ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن میں مانتا ہوں کہ ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں اپنے اور ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کا بھی ایک بڑا رول ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ جب تک تیسری طاقتیں ہیں جب تک ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور وہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کبھی پاکستان کے حق میں ہو, کبھی بھارت کے حق میں ہو, کبھی دونوں کے حق میں نہ ہو, تو وہ اس طریقے سے ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے اوپر جس طرح ان کا ٹویٹ آیا ہے, اور یہاں ڈبیٹ بھی اس طرح کی ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ اس کے بعد پاکستان میں یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا, بینک کرپٹ ہو جائے گا, تو ٹیلی ویژن سے لوگوں کے اندر ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے, ٹائٹلیشن پیدا ہوتا ہے, होता है और लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब से दूर बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आवाम को पता नहीं होती।
और ये सेगमेंट खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर काफी देर से होल्ड पे हैं, शाह अफरीदी कुछ कहना चाह रहे हैं अटक से। जी जनाब बात कीजिए। शाह अफरीदी अटक से और वो होल्ड पे थे, लेकिन गालिबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई और हम इस सेगमेंट को भी यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे जौहरी साइंसदान और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर जो इस्लामाबाद में होते हैं, और उनके साथ थे नई दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी पुष्पेंद्र कुमार। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है ईरान, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से ईरान में ज़बरदस्त मुजाहरे चल रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी आगा मसूद, जबकि हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिप्ते आरिफ जो दुबई में होते हैं। हम शुरू करेंगे सिप्ते आरिफ से जो दुबई में हैं, और वो हमें ज़रा सा बता सकते हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो इस कदर शदीद क्यों नज़र आती है, यानी मुजाहरीन जो हैं वो लगे हुए हैं और पिछले 5 दिनों से उनके मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं। सिप्ते आरिफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2009 में भी वहाँ ईरान में मुजाहरे हुए थे, उनका अगर आप मुकाबला करें आज जो हो रहे हैं, तो उनमें क्या फ़र्क है और क्या नज़र आता है कि ये मुजाहरे जारी रहेंगे और आखिर में क्या होगा?
जी जैसा कि आपने कहा कि मुआजना किया जाए 2009 में जो मुजाहरे हुए थे ईरान में और मौजूदा मुजाहरे, तो काफ़ी हद तक मुमासलत इस कदर पाई जाती है कि मुजाहरे तो हो रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन दोनों की नौयत काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। क्योंकि 2009 में जब ग्रीन मूवमेंट चली थी तो वो काफ़ी हद तक उसमें मिडिल क्लास के लोग शामिल थे, एजुकेटेड लोग शामिल थे, जो इलेक्शन में उनकी मुबैना धांधलियों का इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने सड़कों का रुख किया था। जबकि फिलहाल जो यहाँ पर इतलात ये हैं कि जो ईरानी प्रोटेस्टर्स हैं जो सड़कों का रुख किया है जिन्होंने, वो हसन रूहानी की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सख्त इख्तलाफ करते हैं। आए दिन महंगाई की वजह से जो है उन्होंने एहतजाज का रुख इख्तियार किया है। तो काफ़ी मुख्तलिफ भी नौयत के मुजाहरे हैं और इसमें वक्त के साथ साथ शिद्दत भी आती जा रही है।
आगा मसूद, आप हमें बता सकते हैं, आप ईरानी मीडिया को कवर करते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, ईरान के अंदर से हम सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुजाहरीन को बैरूनी ताकतें हवा दे रही हैं, ईरान का इशारा किसकी तरफ है?
मैं समझता हूँ कि देखिए ये बात तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू जो है सुनने में आ रही है, लेकिन एक बड़ी मुस्तद गुफ्तगू ये भी है कि आयतुल्लाह अहमद जो मशहद में मुकीम है वो इन प्रोटेस्टर की हिमायत कर रहे हैं, वो एहतजाज करने वालों की हिमायत कर रहे हैं, और वो इतना है कि उनके जो माशी मुसीबतें हैं, जो माशी मसाइल हैं, वो वाकई बहुत गहरे हैं, बहुत अजीब हैं और इसका सलूशन होना चाहिए। तो एक ये बात भी है, और अब तो असवान में भी मौके वहाँ पे आयतुल्लाह ने बाकायदा इन प्रोटेस्टर की हिमायत की, लेकिन एक मसला मैं ये समझता हूँ जो मेरी चूँकि जाहिर है कि जो सूरत हाल है वहाँ से कोई बात खुल कर नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है वो ये कि इनकी लीडरशिप नहीं है, इनके पास जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी लीडरशिप नहीं है, और आयतुल्लाह हमारे ने कहा है कि जो बाहर नजर आ रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो अगर वो लीड कर रहे हैं नौजवान जाहिर है कि तो अगर वो गिरफ्तार हो गए तो ये जो तहरीक है जो चल रही है जिसको 6 दिन हुए हैं और खासी शहादतें हो गई, 16 से ज्यादा लोग जो हैं वो मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये डाई डाउन हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार कर चुकी है
کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس احتجاج کو اتنا ناز بنا دیا جائے کہ حکومت خود مطلب یہ کو نرغے میں آ جائے اور یہ ہے کہ وہاں صورتحال اور خراب ہو جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے تب تک کہ لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی, لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں اور ان کا اشارہ جو ہے وہ خالصتاً امریکہ کی طرف ہے کہ جہاں سے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم ریجیم چینج کی بات کریں گے, جیسا کہ میں نے کل بھی اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامنائی اور حسن روحانی ایک طرف احتجاج کو کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے, لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہاتھ سے نکل جائے, اور ریولیوشنری گارڈ جو ہیں وہ بھی تیار ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ حکومت چلی جائے. پھر جو کاؤنٹر مطلب احتجاج ہو رہے ہیں جو حکومت کی حمایت سے ہو رہے ہیں تہران میں, ان کی تعداد پروٹیسٹ کرنے والوں سے زیادہ ہے. تو اس سے مطلب یہ بھی نتیجہ رکھتا ہے کہ حکومت ابھی اتنی زیادہ دھوکرات کا شکار نہیں ہے جیسے کہ 2009 میں احمدی نژاد کے خلاف جو وومن گرین چلی تھی اس وقت, لیکن وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا. اس وقت لوور مڈل کلاس باہر نکل کر آئی ہے, غریب لوگ نکل آئے ہیں, اور متوسط طبقہ جو ہے نا ابھی زیادہ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب حکومت ابھی بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے اور وہ اس کو قابو کر سکتی ہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں جو جن کے پاس مزید سوالات ہیں. سید نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب بات کیجیے.
ہاں جی, بس بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, تو
آپ اپنا ریڈیو ہلکا کر دیں.
غلطیوں کا ان کی اپنی غلطیوں کا ایک سنا ہے کہ جو انہیں مل رہی ہے,
اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون سی غلطیاں انہوں نے کی, کس وجہ سے اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اگزی ایجنسی سے ہمیں کال کیا ہے گلفام نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نیا سال مبارک
آپ کو بھی.
اس کے بعد میں آج کرتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ایران میں مہنگائی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. جو دبئی سے تمہارا مہمان ہے اس کو شاید معلوم ہے کہ دبئی میں ایرانی لوگوں کا حالت بھی ہے, کس ایریا سے کام کرتے اور باہر والا لوگ کون سا پوزیشن سے کام کرتے. اور تہران میں جو کچھ مہنگائی نہیں ہے, یہ کسی وجہ سے کرتے ہیں. وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میرے کو پورا تہران کا بھی حالت معلوم ہے. لوگ جو ہے نا وہ آزادی چاہتے ہیں, اور حکومت جو ہے نا اتنا آزادی نہیں دیتے جو لوگ چاہتے ہیں. لوگوں کی ایک آزادی کا مطالبہ ہے, کچھ سرپسندوں نے کسی نے مدد کیا اور کچھ دن ہوتا رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. خدا حافظ.
سبت عارف, ظاہر ہے کہ کسی کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے, لیکن آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہیں دبئی میں بیٹھے ہوئے کہ آپ اس کا تجزیہ کر سکیں کہ کس واسطے اتنے سالوں کے بعد لوگ باہر نکلے ہیں, کیا وہ آزادی چاہتے ہیں, یا کیا واقعی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے, بدعنوانی ہے, جو کہ ہم میڈیا میں سن رہے ہیں. آپ اس پوزیشن سے کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی نفیسہ, دراصل اس وقت کی صورتحال جیسے کہ ہماری آج شام میں کئی ایران میں لوگوں سے بات ہوئی, ان کے مطابق تو یہی صورتحال جو تھوڑی بہت میڈیا کی طرف سے بھی, سوشل میڈیا کی طرف سے بھی پکچر واضح ہو رہی ہے کہ مہنگائی اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں, خاص طور پر صدر روحانی کے خلاف. اور اس میں جیسے کہ آغا صاحب نے بھی کہا کہ کافی حد تک اس میں مذہبی رہنما جو حسن روحانی کے مخالفین ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب چار دن پہلے مشہد میں مظاہرے شروع ہوئے تو مشہد جو ہے ایک ایران کا اسٹرانگ ریلیجیس شہر ہے, وہاں پر صدر روحانی کے جو مظاہرے ہوئے ہیں خلاف حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں وہ مذہبی افراد نے کی, وہاں پر جو سخت بھی موقف رکھنے والے لوگ ہیں. تو کافی حد تک سیاسی پہلو بھی اس میں ہیں, اور مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں, سعودی عربیہ سے لے کر امارات, کویت, عراق, ایران, ان تمام ممالک کی اگر صورتحال دیکھ لیں تو آئل کی جو ڈیپینڈنٹ یہ کنٹریز تھیں اس وقت معاشی مشکلات کا شکار نظر آتی ہیں. تمام ممالک آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں, وہ اب جیسا کہ کل سے یہاں پر مڈل ایسٹ میں بھی, خاص طور پر سعودی عربیہ اور امارات میں بھی ٹیکس نافذ کیا گیا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان دونوں ممالک میں ٹیکس نافذ کیا گیا, اور اگلے سال
یہاں پر دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ٹیکس نافذ کر لیں گے. تو اوور آل جو ہے مڈل ایسٹ کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ اس وقت گمبھیر ہے, معاشی مشکلات کا شکار ہیں. یقیناً ایران سے اور دبئی سے معاشی صورتحال کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دبئی میں پہلے ہی الگ طریقے کا فائنینشیل اسٹرکچر ہے, یہاں پر مہنگائی کا مختلف طریقہ کار ہے, ایران میں اور تہران میں مختلف ہے. اگر ایران کا اگر آپ موازنہ کریں جو وہاں پر رہتے ہیں جو وہاں پر گئے ہیں ان کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ایرانی وہ انڈے اور جیسا کہ رپورٹ کیا گیا ہے چکن کھانے کے بڑے شوقین ہیں, اور اطلاعات یہی ہیں کہ دونوں اشیاء پر جو ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ 40% تک اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہیں. کھانے پینے کی اشیاء پر جو سبسڈی حکومت دیتی تھی وہ ہٹا لی گئی ہیں اس سال ایرانی حکومت نے, تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں ناراض ہیں, بددل ہیں حکومت سے, اور وہ سڑکوں کا رخ اختیار کیا ہم نے.
آغا مسعود, آپ بتا سکتے ہیں بہتر کہ یہاں صدر اوباما کے دور میں ایک جوہری معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے بیچ, اور غالباً ایران کی عوام سمجھ رہے تھے کہ جب ان کے خلاف جو سینکشنز تھے وہ ہٹائی جائیں گی تو انہیں خاصا فائدہ ہوگا. غالباً ایسا نہیں ہوا, آپ کا کیا اندازہ ہے؟
دیکھیے, آپ بالکل فکر ماری ہیں. بات جیسے یہ ہے کہ وہ سینکشن جو ہے وہ پارشلی ہٹائے گئے ہیں, اس سے ایران کو فائدہ تو ہوا ہے. بعض ایسے ان کے جو بینک اکاؤنٹ تھے وہ کھلے گئے اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی ہوا اور وہاں سے لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنے آئے. لیکن اس وقت جو تحریک چل رہی ہے وہ حسن روحانی اس طرح میرا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ کو مس کر گئے, وہ یہ تھا کہ جو آسٹریٹی میجر ہیں جو سادگی اثار کرنے ویلفیئر پروگرام تھے اس میں انہوں نے کٹوتی کی ہے. تو وہ کٹوتی ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ بہت ہی کمزور طبقے سے تعلق ہوتے تھے, محنت کش تھے, تو ان کو بہت بڑا اثر ہوا. یہی وجہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل ہیو کم آن دا اسٹریٹ, دے آر دا پوئر پیپل, دی آپریسڈ پیپل, تو وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو اکنامک نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. کچھ خواتین ہمارے پاکستان میں ان کے رشتے دار ہیں, انہوں نے یہی بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک بڑا ریزن ہے, انفلیشن بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے, اور سینکشنز کی وجہ سے جو اب اثر پڑ رہے ہیں وہ بہت زیادہ عمیق ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بعض علماء کی طرف سے کہ جو حسن روحانی اور خامنائی صاحب کی حمایت نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ معاشی طور پر بہت طاقتور ہوا ہے, اور ہیو اینڈ ہیو ناٹ کے درمیان جو ہے فاصلہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات مغربی جو ممالک کے جو اخبار نویس ہیں جو غیر جانب ہیں, جو نہ تو ایران کی طرف ہیں نہ امریکہ کی طرف ہیں, وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو سادگی کا پروگرام انہوں نے نفاذ کیا تھا وہ بہت لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں جو معاہدہ ہوا تھا بارک اوباما کے زمانے میں اس کی بڑی پیچرائی ہوئی تھی, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا, جو معاشی مسائل ہیں جو سماجی مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے, یہی وجہ ہے کہ اب علماء بھی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے حمایت کی جائے, اور یہ حمایت دیکھیے کب تک جاری رہتی ہے, کیونکہ دیکھیے جہاں تک روحانی صاحب کا تعلق ہے وہ تو ڈیٹرمنٹ ہیں کہ اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ پیش پیش ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو جو آ کے سلوگنس لگاتے ہیں اور لوگوں کو مستحر کر رہے ہیں. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے ہو سکتا ہے کہ مزید 5-6 دن چل جائے, اور اگر لوگ زیادہ مریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیلوانائزنگ افیکٹ ہوگا.
بالکل صحیح ہے آغا صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی آغا مسعود جو ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہے جیو نیوز کے بیورو چیف سبط عارف جو دبئی میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی